بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشیات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کے حوالے سے خصوصی پروگرام سنیں گے۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا اور منارۂ نور ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران میں صدارتی امیدواروں نے ملکی مسائل و مشکلات اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے اپنے اپنے لائحہ عمل کے بارے میں بحث مکمل کر لی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس میں ایران کے خلاف عائد تمام امریکی پابندیاں منسوخ کیے جانے پر تاکید کی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے نئے یومیہ مریضوں میں کمی کے باوجود اموات کی شرح میں اضافے کی اطلاعات ہیں، اور فلسطینی تنظیموں نے صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں ایک فلسطینی خاتون کی شہادت پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تحریک انتفاضہ تیز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران میں صدارتی انتخابات کے سلسلے میں عوام میں جوش خروش اپنے عروج پر پہنچ رہا ہے۔ اس درمیان ایران کے صدارتی امیدواروں نے بھی آخری ٹی وی مباحثے کے دوران ملکی مسائل و مشکلات اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے اپنے اپنے لائحہ عمل کے بارے میں بحث مکمل کر لی ہے۔ ایران کے صدارتی امیدواروں کے درمیان تیسرا اور آخری مباحثہ بھی گزشتہ روز مکمل ہو گیا۔ ساتوں امیدواروں نے عوامی مسائل اور مطالبات کے حوالے سے مختلف سوالوں کے جوابات دیے، ایک دوسرے کے پروگراموں پر تنقید کی اور اپنے اپنے لائحہ عمل کو بیان کرتے ہوئے عوام سے ووٹنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی۔ واضح رہے کہ ایران میں صدارتی انتخابات 18 جون کو منعقد ہوں گے اور صدارتی امیدواروں کی انتخابی مہم انتخابات سے ایک دن پہلے ختم ہو جائے گی۔ کورونا کے پھیلاؤ کی وجہ سے امیدواروں کی انتخابی مہم ریڈیو ٹی وی چینلوں اور سوشل میڈیا پر مرکوز ہے۔ تاہم محدود پیمانے پر کارنر میٹنگوں اور معززین سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جن میں وزارت صحت کے جاری کردہ خصوصی ہدایت نامے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اندرون ملک تیار کی جانے والی ایرانی کورونا ویکسین آئندہ ہفتے قومی ویکسینیشن پروگرام میں شامل ہو جائے گی۔ انسداد کورونا قومی کمیٹی کے ترجمان علی رضا رئیسی نے کہا ہے کہ لازمی تائید اور اجازت نامہ جاری ہونے کی صورت میں آئندہ ہفتے سے اندرون ملک تیار کی جانے والی کورونا ویکسین کو قومی ویکسینیشن پروگرام کے ذریعے لگانے کا آغاز ہو جائے گا۔ انہوں نے کورونا ویکسین کے حصول کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہماری زیادہ تر توجہ اندرون ملک تیار کی جانے والی ویکسین پر مرکوز ہے۔ علی رضا رئیسی کا کہنا تھا کہ اندرون ملک تیار ہونے والی ویکسین کی کارکردگی قابل اطمینان ہے اور انسانی ٹیسٹ کے مختلف مراحل تیزی کے ساتھ طے کر رہی ہے۔ انسداد کورونا قومی کمیٹی کے ترجمان نے واضح کیا کہ ویکسینیشن مہم کے دوران تمام تصدیق شدہ ویکسینیں استعمال کی جائیں گی، جن میں ملکی اور غیر ملکی دونوں ویکسینیں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی 70% سے زیادہ آبادی کو ویکسین لگانے کے لیے تقریباً 12 کروڑ خوراکوں کی ضرورت ہوگی، جس کا 60% حصہ ملکی ویکسین سے اور 40% حصہ درآمد شدہ ویکسین سے پورا کیا جائے گا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے کل رات ویانا میں ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس میں ایران کے خلاف عائد تمام امریکی پابندیاں منسوخ کیے جانے پر تاکید کی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسلامی جمہوری ایران اپنے حتمی مطالبات تک رسائی کے بغیر کوئی معاہدہ نہیں کرے گا کہا کہ امریکہ پہلے قدم اٹھائے اور تمام پابندیوں کو منسوخ کرے، اور ایران ان پابندیوں کے منسوخ ہو جانے کی تصدیق کے بعد ہی ایٹمی معاہدے کے تعلق سے کیے گئے اپنے وعدوں پر پھر سے عمل شروع کر دے گا۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران ایک ایسے معاہدے کے درپے ہے جس میں اس کے مد نظر اہداف اور مطالبات پورے کیے جائیں، اور اس معاہدے کے سلسلے میں ایران کو کوئی جلدی نہیں ہے، تاہم وہ وقت بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے ویانا مذاکرات میں گروپ 4+1 کے ممالک کے مواقف کے بارے میں بھی کہا کہ فطری طور پر سبھی ملکوں نے اپنے اپنے مواقف پیش کر دیے ہیں، اور یہی سبب ہے کہ مذاکرات انجام پا رہے ہیں اور جاری بھی رہیں گے۔ نیز ان سب کا مقصد مذاکرات میں ایک دوسرے کے مواقف سے نزدیک ہونا ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے نئے یومیہ مریضوں میں کمی کے باوجود اموات کی شرح میں اضافے کی اطلاعات ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں پورے ملک میں کورونا کے مزید 80,800 مریض سامنے آئے ہیں، جو پچھلے 70 دن میں ایک دن میں سب سے کم کیس ہیں، لیکن اسی عرصے میں ہندوستان میں 4,000 افراد کورونا سے جان کی بازی ہار گئے، جو شرح اموات میں اضافے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملک میں اب تک 25 کروڑ لوگوں کو کورونا کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ اس درمیان قومی دارالحکومت دہلی کی ریاستی حکومت نے مختلف تجارتی اور دفتری پابندیوں میں نرمی کا اعلان کر دیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 14 جون سے سرکاری اداروں میں گروپ اے کے سبھی افسران حاضری دیں گے، جبکہ دیگر ملازمین کی تعداد 50% رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ سبھی مارکیٹیں بھی کھلیں گی، لیکن اس کا وقت صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک ہوگا، جبکہ اسکول اور کالج بند رہیں گے اور سنیما ہال اور جم بھی نہیں کھلیں گے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے ایندھن کی قیمتیں آسمان چھونے لگی ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق جہاں ملک کی کئی ریاستوں میں پیٹرول کی قیمت فی لیٹر 100 روپے سے زیادہ ہو چکی ہے، وہیں اب راجستھان میں ڈیزل کی قیمت فی لیٹر 100 روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ راجستھان کے شہر شری گنگا نگر میں ڈیزل 100 روپے 5 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ پچھلے 45 دن میں تیل کی قیمتوں میں یہ 23ویں بار اضافہ ہوا ہے۔ البتہ آئل کمپنیوں نے اتوار کو تیل کی قیمتوں میں نہ تو اضافہ کیا اور نہ ہی کمی کی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے پر لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا غصہ ظاہر کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر 2-3 مہینے میں ایک بار الیکشن ہونا چاہیے، کیونکہ الیکشن سے پہلے تیل کی قیمتوں میں کمی آ جاتی ہے۔ کینیڈا میں ایک دہشت گردانہ حملے میں مارے جانے والے پاکستانی خاندان کے 4 افراد کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی شہریوں کی نماز جنازہ میں 1000 افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر کینیڈین حکام کے علاوہ مختلف رنگ و نسل اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اونٹاریو لندن میں موجود تھے۔ گزشتہ دنوں فزیو تھراپسٹ سلمان، ان کی والدہ، بیوی اور بیٹی کو ایک دہشت گرد نے ٹرک سے کچل دیا تھا۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کینیڈا میں مقتولین کے اہل خانہ سے ٹیلی فونی رابطہ کر کے اظہار تعزیت اور مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کینیڈین وزیر خارجہ نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ افغانستان کے صدر کے سابق مشیر کو منشیات کی اسمگلنگ کے جرم میں 24 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ افغانستان کی آوا خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغان صدر اشرف غنی کے ایک سابق مشیر مختار رشیدی کو گزشتہ برس منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ مختار رشیدی اور ان کے ساتھی عرب اور مغربی ممالک میں منشیات اسمگل کرتے تھے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور قیام امن کے بہانے سن 2001 سے اس ملک پر قبضہ کر رکھا ہے۔ کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر افغانستان کے دارالحکومت کابل میں قائم پاکستانی سفارت خانے کی ویزا سروس بند کر دی گئی ہے۔ پاکستانی سفارت خانے کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں کورونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک ہفتے کے لیے پبلک ویزا سروس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ویزا سروس بند ہونے پر پاکستان جانے کے خواہاں افغان شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پڑوسی ملک ہونے کی وجہ سے بڑی تعداد میں افغان شہری کام کاج اور علاج کی غرض سے پاکستان کا سفر کرتے ہیں۔ فلسطینی تنظیموں نے شمالی بیت المقدس میں صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں ایک فلسطینی خاتون کی شہادت پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تحریک انتفاضہ تیز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین نے اتوار کو ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ صہیونی جیل سے رہا ہونے والی فلسطینی خاتون ابتسام کعبنہ کی شہادت فلسطینیوں کے خلاف صہیونیوں کے جرائم کے نئے سلسلے کا ایک نمونہ ہے۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین نے زور دے کر کہا ہے کہ اس مذموم اور گھناؤنے جرم کا جواب استقامت ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ استقامت انتہا پسند صہیونیوں اور صہیونی حکومت کی جرائم پیشہ اور صفاق فوج کے مقابلے میں ملت فلسطین کی ڈھال ہے۔ تحریک جہاد اسلامی فلسطین نے بھی اعلان کیا ہے کہ صہیونیوں نے اسرائیلی جیل سے رہا ہونے والی فلسطینی خاتون کو شہید کر کے فلسطینیوں کو صہیونیوں کے مقابلے میں اپنا اتحاد و یکجہتی مضبوط بنانے کا پابند بنا دیا ہے۔ جارے سعودی اتحاد نے ایک بار پھر یمن کے سادہ اور معارف صوبوں کے رہائشی علاقوں پر بمباری کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی نے اعلان کیا ہے کہ جارحے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ سادہ کے الفرا علاقے پر 6 بار بمباری کی، جبکہ صوبہ معارب کے سروہ علاقے کو 14 بار اور مدغل کو 1 بار اپنے وحشیانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ جارحے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ سادہ کے شدہ نامی سرحدی علاقے پر بھی گولہ باری ہفتے کے روز کی تھی۔ دنیا اسنا یمن کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ جارح سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبہ الحدیدہ میں 120 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اب اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ ہم ان کو سلام عرض کرتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ جی۔
ڈاکٹر صاحب، متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان میں حریت پسندانہ تنظیموں کے خلاف بیان بازی کی ہے۔ یو اے ای کے اس بیان پر حماس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، اس صورتحال پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زیاد آل نہیان نے یہ گفتگو، یہودی کونسل کی ایک آن لائن کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے، اور بڑے غیر ذمہ دارانہ، اگر ہم کہیں، کئی عنوانات سے، اسلامی، علاقائی، عرب، جو بیانات انہوں نے دیے اس میں بڑے انہوں نے واضح کہا کہ لوگ القاعدہ اور داعش کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ اصل دہشت گرد جو ہیں وہ حماس، حزب اللہ اور اخوان المسلمین ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک عرب حکومت کا وزیر خارجہ کس کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں؟ حماس کے جو مسلسل فلسطین کی کاز کے لیے قربانیاں پیش کر رہی ہے، غاصب اسرائیلی حکومت کے مقابلے میں ڈٹی ہوئی ہے، فلسطینی سرزمینوں کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگائے ہوئے، اس سے بڑھ کر کون سی تنظیم ہے کہ جو اس وقت مقبوضہ فلسطین کے اندر فلسطین کے مقاصد، اہداف اور فلسطینی عوام کے لیے فعال ہو؟ اس کے ہم نے ابھی چند ہفتے پہلے کی بات ہے، جو 12 روزہ 13 روزہ جنگ ہوئی، اس میں اسرائیل کا کس نے مقابلہ کیا؟ کس نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا؟ اگر اسرائیل کے راستے میں رکاوٹیں نہ ہوں تو وہ کب سے غزہ سمیت پورے فلسطین کو ہڑپ کر چکا ہوتا۔ لیکن اسی طرح کی تنظیمیں، جہاد اسلامی ہے، حماس ہے، اور جو وہاں پہ جہادی تنظیمیں ہیں، یہ ان کی کارکردگی ہے، ان کی جانفشانی ہے، یہ ان کا عزم اور حوصلہ ہے کہ وہ دنیا کی ایک بڑی طاقت کے، جس کے ساتھ پورے سپر پاورز بھی جس کے پیچھے کھڑی ہیں، ان کے مقابلے میں کھڑے۔ لہذا حماس کو دہشت گرد کہنا یا حماس کو القاعدہ کے ساتھ یا داعش کے ساتھ ملانا، یہ تو ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو تو کسی لحاظ سے بھی کوئی بھی باشعور انسان اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح انہوں نے حزب اللہ کو بھی نشانہ بنایا، حزب اللہ کی کارکردگی سے کون ناواقف ہے؟ کس انداز سے اس نے لبنان سے اسرائیل کو نکال باہر کیا، کس انداز سے اس نے 33 روزہ جنگ میں ایک ناقابل شکست اسرائیلی فورس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا، اور اس وقت بھی سید حسن نصر اللہ ہوں، حزب اللہ ہو، جس انداز سے وہ فلسطینی کاز کے لیے، مسلمانوں کے مقاصد، آداب اور مفادات کے لیے جو خطے میں موجود ہے، تو اس طرح حزب اللہ کو نشانہ بنانا، پھر اس سے ساتھ ساتھ انہوں نے عرب دنیا کی ایک بہت بڑی تنظیم کہ جو پچھلے 80-90 سال سے عرب دنیا کے اندر فعال ہے، اخوان المسلمین، جو حسن البنا کے زمانے سے چل رہی ہے، اب تو 85-90 سال اس کو، اس کی تشکیل کو بھی ہو گئے ہیں، اور اس کے بڑے اثرات ہیں عرب دنیا کے اندر۔ درست ہے بعض دفعہ ان کے ہاں قیادت کی کمی رہی اور بر وقت فیصلے نہیں کیے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر عرب دنیا کے اندر ایک مذہبی شعور دیا ہے، یا فلسطین کے خلاف اگر جہادی شعور دیا ہے، تو اس میں اخوان المسلمین کا بڑا کردار ہے۔ لہذا ان تین جماعتوں کو، حزب اللہ، حماس اور اخوان المسلمین کو ٹارگٹ کرنا بنیادی طور پہ اسرائیل نوازی ہے، یعنی یہ اسرائیل نوازی کی وہ قسم ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ عرب دنیا کے لیے تو ہرگز قابل قبول نہیں ہے. یعنی عرب ہونا خود جو اپنے آپ کو یہ قوم پرست کہتے ہیں یا زبان کے عنوان سے عرب ہونے کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی جو تائید کرتے ہیں, یہ تو اس لحاظ سے بھی انہوں نے ایک عرب تنظیم کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. پھر اس سے بڑھ کے آپ دیکھیں کہ اتنی حمایت تو خود یورپ, مغرب اور امریکہ نہیں کرتا. وہ حماس, حزب اللہ اور اخوان المسلمین کے بارے میں اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کرتے جتنے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے یہ لب و لہجہ اختیار کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیل نوازی کی انتہا ہے, اور اس میں یہ امریکہ اور برطانیہ سے بھی یو اے ای جو ہے وہ آگے بڑھ چکا ہے, اور اس کے یقیناً نقصانات سامنے آئیں گے. اور اس سے متحدہ عرب امارات جو اس وقت یمن کے اندر پوری طرح شکست سے دوچار ہے, وہ بعید نہیں ہے کہ عرب دنیا کے اندر یہ حکمران کے جو اس وقت یو اے ای متحدہ عرب امارات پہ مسلط ہیں, ان کے خلاف ایک بڑی شدید قسم کی احتجاجی تحریک اور لہر اٹھ سکتی ہے کہ جو ان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ عرب امارات نے صرف اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے, اس یہودی لابی کو خوش کرنے کے لیے, اس صہیونی لابی کو خوش کرنے کے لیے, اور اس کانفرنس میں اپنے ہمدرد یہودیوں کے اندر, زائنسٹ کے اندر اپنے ہمدرد پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی بیان بازی کی ہے, ورنہ عرب دنیا میں یقیناً اس طرح کے بیانات اور اس طرح کے موقف کی گنجائش نظر نہیں آتی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سیاسی گفتگو کا. ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ. ایران میں صدارتی انتخابات کے سلسلے میں عوام میں جوش و خروش اپنے عروج پر پہنچ رہا ہے. اس درمیان ایران کے نامزد صدارتی امیدواروں نے بھی آخری ٹی وی مباحثے کے دوران ملکی مسائل و مشکلات اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے اپنی اپنے لائحہ عمل کے بارے میں بحث مکمل کر لی ہے. ایران کے نامزد صدارتی امیدواروں کے درمیان تیسرا اور آخری مباحثہ بھی مکمل ہو گیا. ساتوں امیدواروں نے عوامی مسائل اور مطالبات کے حوالے سے مختلف سوالوں کے جوابات دیے, ایک دوسرے کے پروگراموں پر تنقید کی اور اپنے اپنے لائحہ عمل کو بیان کرتے ہوئے عوام سے ووٹنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی. نامزد صدارتی امیدوار امیر حسین قاضی زادہ ہاشمی نے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ملک میں طبقاتی فاصلے ختم کرنے کا عزم ظاہر کیا اور کہا کہ امیر اور غریب کے درمیان فرق کو ختم کیا جائے گا. ایک اور نامزد صدارتی امیدوار محسن رضائی نے کہا کہ انہوں نے اپنی مہم کے دوران عوام سے جو وعدے کیے وہ قابل عمل ہیں اور وہ اپنی کابینہ میں ملک بھر کی اقوام کو نمائندگی دیں گے. 13ویں صدارتی انتخابات کے ایک اور امیدوار حجت الاسلام سید ابراہیم رئیسی نے اپنی بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے 5ویں اور 6ویں ترقیاتی پروگرام کے بہت سے منصوبوں پر عمل نہیں کیا ہے, ہم اس پر پوری طرح عمل کریں گے. نامزد صدارتی امیدوار علی رضا زاکانی نے تیسرے اور آخری ٹی وی مباحثے کے دوران کہا کہ اپنی حکومت کے ارکان اور عہدیداروں کا انتخاب اہلیت کی بنیاد پر کریں گے, افراط زر کے ذریعے بجٹ خسارہ پورا کرنے کی روش کا خاتمہ کریں گے. ایک اور نامزد صدارتی امیدوار محسن مہر علی زادے نے کہا کہ ہم سب کو مل کر اچھی حکمرانی اور آزاد, آباد اور خود مختار ایران کی تعمیر کے لیے کام کرنا چاہیے. نامزد صدارتی امیدوار عبد الناصر ہمتی نے اپنے اختتامی بیان میں کہا کہ ہم نے خالی ہاتھوں ٹرمپ انتظامیہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. 13ویں صدارتی انتخابات میں شریک ایک اور امیدوار سعید جلیلی نے اپنی بحث و گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ ہر منتخب صدر کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ پوری قوم کا صدر ہے اور اسے ہر شخص کے حقوق ادا کرنا ہوں گے. گزشتہ دو ٹی وی مباحثوں کی طرح آخری ٹی وی مباحثے میں بھی امیدواروں کی نشستوں کا تعین بھی قرآن اندازی کے ذریعے کیا گیا اور سوالات بھی قرآن اندازی کے ذریعے ہی کیا گیا. IRIB کے مختلف چینلوں سے نشر ہونے والے ٹی وی مباحثے کے لیے بھی 3 گھنٹے کا وقت مد نظر رکھا گیا تھا. اس سے قبل رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے ایک خطاب میں انتخابی مہم کے سلسلے میں صدارتی نمائندوں پر زور دیا تھا کہ وہ عوام کے ساتھ صداقت پر مبنی پروگرام پیش کریں اور ایسے پروگرام پیش کریں جو قابل عمل ہوں اور عوام کے اندر انقلاب اسلامی کے بارے میں مایوسی پیدا کرنے کا باعث نہ بنے. رہبر انقلاب اسلامی نے اپنی تقریر میں الیکشن کے امیدواروں کو نصیحت کی کہ وہ ایسا کوئی وعدہ نہ کرے جسے پورا نہ کر سکتے ہوں. آپ نے امیدواروں سے ایک اہم درخواست کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر امیدوار اپنے آپ کو سماجی انصاف کے قیام اور غریب اور امیر کے درمیان موجود فاصلے کو کم کرنے کا پابند سمجھے. واضح رہے کہ ایران کے صدارتی انتخابات 18 جون کو منعقد ہو رہے ہیں اور صدارتی امیدواروں کی انتخابی مہم انتخابات سے ایک دن پہلے ختم ہو جائے گی۔ کورونا کے پھیلاؤ کی وجہ سے امیدواروں کی انتخابی مہم ریڈیو، ٹی وی چینلوں اور سوشل میڈیا پر مرکوز ہے، تاہم محدود پیمانے پر کارنر میٹنگوں اور معززین سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جن میں وزارت صحت کے جاری کردہ خصوصی ہدایت نامے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا بات ہے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب قریب.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام. تو لیجیے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 23 خرداد، 2 ذی قعدہ اور 13 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. 13 جون 323 قبل مسیح میں سکندر اعظم کا انتقال ہوا. سکندر اعظم اپنے آس پاس کی ریاستوں کو زیر کرنے کے بعد دوسرے ممالک کی فتح کے لیے نکلا. چنانچہ ایران اور مصر وغیرہ کو تیزی سے فتح کر لیا. 326 قبل مسیح میں وہ ہندوستان پہنچا. دریائے جہلم کے کنارے راجہ پورس کے سپاہیوں سے اس کا مقابلہ ہوا. بالآخر راجہ پورس اور اس کے سپاہیوں کو شکست ہوئی. سکندر اعظم نے فتوحات کی غرض سے دیگر علاقوں کا رخ کرنا چاہا، لیکن طویل سفر اور تھکن کی وجہ سے اس کے سپاہیوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. چنانچہ سکندر اعظم نے وطن واپسی کا ارادہ کیا. کہتے ہیں کہ سکندر اعظم بلوچستان کے راستے عراق کے شہر بابل پہنچا، جہاں بخار کی وجہ سے انتقال کر گیا. موت کے وقت اس کی عمر صرف 33 سال تھی. دو ذی قعدہ سن 311 ہجری قمری کو 4ویں صدی ہجری کے مشہور محدث اور فقیہ ابن خزیمہ کی وفات ہوئی. وہ سن 223 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے اور جوانی سے ہی مختلف علوم حاصل کرنے کے لیے دور و نزدیک کی سرزمینوں کا سفر اختیار کیا. اس کے بعد انہوں نے تالیف کا کام شروع کر دیا. ان کی کتابوں میں التوحید و اثبات صفات الرب نہایت اہم ہے. یہ کتاب اسلامی عقائد کے بارے میں ہے، اور اس کتاب میں ابن خزیمہ نے توحید کے سلسلے میں قرآنی آیات اور اہل بیت رسول علیہ السلام سے منقول روایتوں کی مدد سے اپنے عقائد کا تفصیلی ذکر کیا، اور اس کے بعد خدا کی صفات کی تفصیل بیان کی ہے. تیرہ جون سن 1921 کو فلسطین پر برطانوی تسلط کے ابتدائی برسوں میں صہیونیوں کے خلاف فلسطینیوں کی ملک گیر تحریک کا آغاز ہوا. فلسطینی قوم کی یہ تحریک برطانوی سامراج کی پالیسیوں پر اعتراض کی علامت تھی. برطانوی سامراج کی پالیسیوں کے نتیجے میں دنیا کے مختلف علاقوں سے فلسطین کی جانب صہیونیوں کی نقل مکانی کا آغاز ہوا، اور ان کی تعداد جو صرف 35,000 تھی سن 1923 میں بڑھ کر 600,000 سے زیادہ ہو گئی، جو کل آبادی کی 1/3 تھی. بالآخر سامراجی سازشوں کے نتیجے میں سن 1948 میں سرزمین فلسطین پر ایک غیر قانونی صہیونی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا. عالم اسلام کے قلب میں صہیونی حکومت کی تشکیل کے بعد سے نہ صرف اس خطے کے عوام سے ان کا چین و سکون چھین لیا گیا، بلکہ امن عالم بھی خطرے میں پڑ گیا ہے. تیرہ جون سن 1944 کو دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ پر جرمنی کا زمین سے زمین پر مار کرنے والا پہلا میزائل گرا. اس سے پہلے جرمنی برطانیہ پر صرف ہوائی جہازوں سے حملے کرتا رہا تھا. یہ زمین سے زمین پر مار کرنے والا دنیا کا پہلا میزائل تھا. دوسری جنگ عظیم کے بعد دوسرے ملکوں نے بھی میزائل ٹیکنالوجی کے میدان میں کوشش کی اور آج دنیا میں انتہائی تباہ کن دور مار بلکہ بین البر اعظمی میزائل بھی موجود ہیں. تیرہ جون سن 1955 عیسوی کو بر صغیر کے معروف خطاط منشی تاج الدین زرری رقم نے 51 برس کی عمر میں وفات پائی. وہ بر صغیر میں خطاطی کے جدید طرز کے استاد مانے جاتے تھے. انہوں نے خطاطی کی تعلیم اپنے ماموں اور اس دور کے خطاطی کے نامور استاد حاجی نور محمد سے حاصل کی اور جلد ہی اپنا اسلوب ایجاد کیا. خط جلی اور خط خفی دونوں میں کمال حاصل کیا اور خوش نویسوں میں ممتاز مقام کے حامل ہوئے. انہوں نے سن 1936 میں مرقع زرری کے نام سے فن خطاطی کی ایک کتاب تحریر کی جو بہت زیادہ مشہور ہوئی. سن 1939 میں انہوں نے خوش نویسوں کی یونین بنائی اور مسلسل 12 سال تک اس کے صدر رہے. اپنے آخری ایام میں وہ خوش نویسی کی ایک اور کتاب مرقع تاج لکھ رہے تھے جو مکمل نہ ہو سکی. تیئیس خرداد سن 1362 ہجری شمسی کو پہلی خاتون مشتہدہ محترمہ نصرت امین نے 97 سال کی عمر میں ایران کے شہر اصفہان میں وفات پائی. وہ سن 1265 ہجری شمسی میں اصفہان میں ہی پیدا ہوئی تھیں. انہوں نے بچپن میں ہی دینی علوم کی تحصیل کا آغاز کیا اور مختلف علمی مدارج طے کرتے ہوئے درجہ اجتہاد پر فائز ہوئیں. محترمہ نصرت امین کے زمانے میں خواتین کے لیے قرآن اور ابتدائی دینیات سے زیادہ تعلیم کا حصول رائج نہیں تھا، لیکن انہوں نے دینی علوم حاصل کرنے میں بہت سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور عربی زبان اور فقہ و اصول تک اپنی دینی تعلیم کا سلسلہ پوری سنجیدگی کے ساتھ جاری رکھا. انہوں نے اپنی پوری عمر تدریس اور اسلام کی خدمت میں گزاری اور متعدد کتابیں تحریر کیں. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے. ایران میں 13ویں دور کے صدارتی انتخابات کے حوالے سے سلسلے وار پروگرام کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران میں 18 جون کو ایک بار پھر اہم اور تقدیر ساز صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. جمعہ 28 خرداد مطابق 18 جون کو 13ویں دور کے صدارتی انتخابات اور شہری اور دیہی اسلامی کونسلوں کے 6ٹے دور کے انتخابات ہونے والے ہیں. ایران میں صدر سربراہ مملکت اور ملکی ایڈمنسٹریشن کا سربراہ ہوتا ہے اور ایران کے آئین کے آرٹیکل 113 کے مطابق سپریم لیڈر کے بعد ملک کی سب سے بڑی سیاسی پوزیشن صدر کو حاصل ہے اور ان پر ان امور کے علاوہ کہ جو رہبر سے براہ راست سے مربوط ہیں ملک میں قانون کے نفاذ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اسلامی جمہوری نظام میں انتخابات معاشرے کے تمام طبقات اور گروہوں کی شمولیت کے اصول پر مبنی ہے، کیونکہ اسلامی جمہوری نظام کی تشکیل کی بنیاد ہی عوامی ووٹوں اور افراد کی رائے پر منحصر ہے۔ اس نقطۂ نگاہ سے اسلامی جمہوری نظام میں انتخابات اور عوام کے ووٹوں کی اہمیت و پوزیشن نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس بنا پر انتخابات سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان انتخابات کو مذہب، نسل اور قومیت سے بالاتر ہو کر تمام قوموں کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ وہ افراد کے جو انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، در حقیقت اپنی سماجی و سیاسی اور دینی ذمہ داری پر ایک فرض کے طور پر عمل کرتے ہیں، اور یہی اسلامی نظام میں مشارکت کا گہرا مفہوم ہے۔ انتخابات کے شروع ہونے کے ساتھ ہی ایران کے عوام پولنگ اسٹیشنوں پر حاضر ہو کر اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح سے حقیقت میں وہ اپنی سیاسی مشارکت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ انتخابات میں عوام کی بڑی تعداد میں شرکت کا ایک گہرا مفہوم اور پیغام ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 114 میں ایران کے صحت مند انتخابات کے عمل میں مؤثر سیاسی شرکت کے اصول پر زور دیا گیا ہے۔ ایران کے آئین کے دائرے میں عوام کے حقیقی عزم و ارادے کی بنیاد پر انتظامی عہدیداروں کا انتخاب براہ راست یا بالواسطہ طور پر ہوتا ہے۔ اس نقطۂ نگاہ سے صحت مند، پرجوش اور منظم انتخابات کا انعقاد اسلامی جمہوریہ ایران کی سلامتی اور اقتدار کی ضمانت اور فروغ کا ضامن ہے۔ بالفاظ دیگر، انتخابات میں عوام کی بھرپور شرکت اسلامی جمہوریہ ایران کی نرم طاقت کا ایک جزو ہے۔ ایران میں انتخابات قومی پہلو کے حامل ہونے کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی پہلو سے بھی اہمیت اور توجہ کے حامل رہے ہیں۔ قومی پہلو سے عوام براہ راست طور پر اپنی اور اسلامی جمہوری نظام کی سرنوشت میں کردار ادا کرتے ہیں، اور وہ اپنے ووٹوں کے ذریعے براہ راست طور پر 4 سال کے لیے اپنے صدر کو منتخب کرتے ہیں۔ صدارتی انتخابات میں عوام کا کردار ایک بنیادی کردار ہوتا ہے، اور عوام جسے منتخب کرتے ہیں وہی صدر بنتا ہے، اور جو شخص ایران کا صدر منتخب ہوتا ہے در حقیقت ایرانی قوم کی مرضی اور خواہش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انہی معیارات کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ انتخابات میں عوام کے اہم اور براہ راست کردار نے علاقائی اور عالمی پہلو سے انتخابات میں عوام کی بھرپور شرکت کو قابل اہمیت بنا دیا ہے۔ دوسری طرف، انتخابات میں ایک پرجوش ماحول پیدا ہونے کے لیے مختلف ذوق و سلیقے کے ساتھ سیاسی جماعتوں اور دھڑوں کی بھرپور موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ اسی بنا پر انتخابی بندوبست کرنے والے اداروں، خاص طور پر گارڈین کونسل کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیاسی گروہوں کے نامزد امیدواروں کی صلاحیت کی تائید کریں، تاکہ انتخابی مہم میں ان کی شرکت کے ساتھ ہی عوام کی بھی انتخابی طاقت میں اضافہ ہو سکے۔ انہی معیارات نے اسلامی جمہوریہ ایران میں انتخابات کے انعقاد کو ملک میں جمہوریت کی بنیاد کے طور پر باقی رکھا ہے۔ دنیا میں تسلیم شدہ اصولوں کے دائرہ کار میں جمہوریت کی اس سطح کو سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا ہے، اور عالمی سطح پر اس کی اہمیت پر تاکید کی گئی ہے۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے مختلف انتخابات میں اپنے بیانات میں ہمیشہ انتخابات کی اہمیت پر تاکید فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ انتخابات اپنی سرنوشت کے انتخاب میں عوام کی آزادی اور عوام کے سیاسی عزم کا مظہر ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں، کسی بھی نامزد امیدوار کو ووٹ دینا اصل میں اسلامی جمہوریہ کو ووٹ دینا ہے۔ یہ ووٹ نظام اور انتخابات کے طریقہ کار پر اعتماد کا ووٹ ہے۔ آپ جب انتخابات کے میدان میں قدم رکھتے ہیں، آپ چاہے وہ فرد نامزد امیدوار ہو یا وہ کہ جو ووٹر ہے یا انتخاب کرنے والا ہے، جیسے میں اور آپ، ہمارا اس میدان میں قدم رکھنا ہی اسلامی جمہوریہ اور انتخابات کے طریقہ کار پر اعتماد کو ظاہر کرنے کے مترادف ہے۔ دوسرے درجے میں، ہم جسے ووٹ دیتے ہیں، ہماری یہ تشخیص اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ فلاں شخص جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ ملک کے مستقبل کے لیے دوسروں سے زیادہ مفید اور کارآمد ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، انتخابات عوامی شرکت کا ایک خوبصورت اور پرکشش جلوہ ہے اور اس امر کے لیے ایک مؤثر ترین وسیلہ ہے کہ ہر فرد اپنی امنگوں اور خواہشات کو عملی جامہ پہنا سکے۔ اگر آپ نے کسی کا انتخاب اپنی خواہش اور امنگوں کے مطابق کیا تو یہ امکان ہے کہ وہ آرزوئیں عملی جامہ پہن لیں اور حقیقت سے قریب ہو جائیں اس شخص کے بارے میں کہ جس کے لیے آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہماری خواہشات اور آرزوؤں کو عملی جامہ پہنانے اور ان اہم مسائل و مشکلات کی کھتیاں سلجھانے کے لیے کہ جو ہماری زندگی میں پیش آتی ہیں مناسب اور شائستہ ہے۔ تو اس کے لیے جب آپ نے اس فرد کا انتخاب کیا تو در حقیقت بلند ترین قدم اٹھایا ہے تاکہ درپیش مسائل و مشکلات کا خاتمہ ہو جائے۔ اس انتخاب کی صورت میں آپ کی جو بھی خواہش ہو چاہے مادی ہو یا معنوی، صدر یا انتظامی امور کے عہدیدار کے تعین میں آپ کی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی ایران میں انتخابات کی بعض خصوصیات کی جانب اشارہ فرماتے ہیں کہ ایران میں عوام کو تمام انتخابات میں حصہ لینے کی آزادی ہوتی ہے، جبکہ بعض ملکوں میں ووٹ دینا جبری اور لازمی ہے، حتیٰ مغربی ملکوں، یورپی اور غیر یورپی ملکوں میں بھی لازمی ہے، یعنی انتخابات میں شرکت نہ کرنا ان کو مہنگا پڑتا ہے۔ لیکن ایران میں ایسا نہیں ہے، ایران میں انتخابات میں شرکت نہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لوگ آزادانہ طریقے سے شرکت کرتے ہیں، جوش و جذبے اور پوری دلچسپی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، ان کی خود ایک فکر اور آئیڈیا ہے اور اسی فکر کو عملی جامہ پہناتے ہیں اور یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست امروز۔ سرخی ہے بے عمل کا نسخہ۔ اخبار لکھتا ہے جرمنی کے وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ویانا مذاکرات میں لچک کا مظاہرہ کریں، حالانکہ انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ مغربی فریقوں کے لیے اپنے وعدوں پر عمل بھی ضروری ہے اور یہ کہ جرمنی نے اپنے کسی وعدے پر عمل نہیں کیا ہے۔ گزشتہ روز ویانا میں جے سی پی او اے پر مذاکرات کا پھر سے آغاز ایسے حالات میں ہوا جب مغربی ممالک مذاکرات کی نمائش کر کے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی میں اپنے کردار پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان ملکوں کا رویہ ایسا ہے جیسے ایک بے عمل شخص دوسرے کو صرف نصیحت کرتا ہے اور خود کسی چیز پر عمل نہیں کرتا۔ واضح رہے کہ جے سی پی او اے پر چھٹے دور کے مذاکرات کے لیے ایران کے نائب وزیر خارجہ عباس عراقچی ویانا گئے ہیں۔ العربی الجدید، یہ ہے نیا اخبار کے جو اسرائیل کے موضوع پہ اکثر خبریں شائع کرتا ہے۔ آج جو خبر شائع کی ہے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جی سیون کی جانب سے اسرائیل کی حمایت بند کیے جانے کے مطالبے کے ساتھ مظاہرہ۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں ہفتے کے روز مظاہرہ ہوا جس میں مظاہرین نے جی سیون کے رہنماؤں سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کی سیاسی اور فوجی حمایت کا سلسلہ بند کر دیں۔ انگلینڈ کے جنوب مغربی علاقے کورنوال میں جی سیون کے اجلاس کے دوران یہ مظاہرہ ہوا۔ مظاہرین نے لندن میں وزیراعظم کے دفتر کے سامنے جمع ہو کر آزاد فلسطین اور غاصبانہ قبضہ ختم کیا جائے جیسے نعرے لگائے۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں فلسطین کا پرچم اور ان بچوں کی تصویریں تھیں جنہیں اسرائیل نے غزہ میں قتل کر دیا ہے۔ مظاہرہ کرنے والوں نے ان عرب ملکوں کی مذمت کی جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں. برطانیہ میں فلسطین کے نمائندہ دفتر کے سربراہ نے مظاہرین کے درمیان تقریر میں فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی کے حق کی حمایت کی اپیل کی. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے آرٹیکل شائع کیا ہے جس کا عنوان ہے گڈ فیل، سیاسی معیشت کا دیوالیہ پن. اخبار لکھتا ہے فقط چند ہفتوں میں وزیر خزانہ شوکت ترین کی فیاضی ہے کہ مالی و مالیاتی خزاں میں بھی انہوں نے گڈ فیل کی مہم امید کی لو لگا دی ہے. بھلے آئندہ منتخب ہونے والے کو ویسے ہی ہاتھ ملنے پڑے جیسے کہ وزیر اعظم عمران خان کو تقریباً 3 سال ملنا پڑا. بیچاری حزب اختلاف بھی دانت پسیج کر رہ گئی ہے کہ کہے تو کیا کہ اس کا معاشی فکری ڈھانچہ بھی وہی ہے جس کا سوتا نیو لبرل معیشت کے واشنگٹن اتفاق رائے سے پھوٹتا ہے. ایسے میں بلاول بھٹو کی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں فقط 10% ایڈ ہاک اضافے اور کم از کم اجرت 20,000 روپے مقرر کرنے کے خلاف دہائی سماجی ویرانے میں ایک چیخ کے سوا کچھ نہیں. اب بھلا 10 نگر معیشت کے بحرانی حالات میں کوئی بجٹ بنائے بھی تو کیسے، جس میں 8.5 کھرب روپے کے بجٹ میں بجٹ خسارہ تقریباً آدھا یعنی 4 کھرب روپے ہوگا. ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست نے لکھا ہے بی جے پی کو خطیر عطیہ، کہیں آرگنائزڈ کرپشن تو نہیں. اخبار لکھتا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کو مالی سال 2019 میں مختلف کمپنیوں اور انفرادی اشخاص سے بطور عطیہ 785 کروڑ روپے حاصل ہوئے جو کانگریس کو ملے عطیہ جات سے زائد از 5 گنا بڑھ کر ہے. بی جے پی نے سالانہ عطیات کی رپورٹ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو پیش کی ہے. بی جے پی کو عطیہ دینے والوں میں چھوٹی بڑی متعدد کمپنیاں اور کئی متمول شخصیات ہیں. یہ تو محض ایک سال کے عطیات ہیں. بی جے پی کو 2014 سے قبل ہی خطیر عطیات وصول ہونے لگے تھے جس میں باقاعدگی سے اضافہ ہوتا رہا ہے. اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. عزیز سامعین، آپ سماعت فرمائیے آپ کے خطوط اور ہمارے جوابات پر مشتمل پروگرام، اور اس کے بعد آپ سن سکیں گے مکتب روح اللہ یعنی منارہ نور، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے.
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا.
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا اور تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. انشاءاللہ ان ایام میں جبکہ کرونا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، آپ تمام سامعین احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہوں گے اور یہی چیز جو ہے وہ کرونا میں نجات کا باعث ہے. بہرحال خدا سے امید اور دعا بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے اور یقینی طور پر خداوند متعال کے لطف و کرم اور اس کی عنایات کے سائے میں ہم اس کرونا وائرس سے نجات پائیں گے. پچھلے دنوں ریڈیو تہران کی 42ویں سالگرہ تھی. 26 مئی 1979 کو ریڈیو تہران نے اپنی نشریات کا آغاز کیا اور سامعین دوستوں نے اس مناسبت سے ہمیں مبارکبادی پیغامات ارسال کیے۔ ہم اپنے تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ محبت کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا۔ اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔
بہت شکریہ حسین تقوی۔ پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات شامل کرتے ہیں۔ ریڈیو تہران کی 42ویں سالگرہ کی مناسبت سے یہ آڈیو پیغام ہمیں ارسال کیا ہے الایوان لسنرز کلب شیخوپورہ پنجاب پاکستان سے سینئر لسنر محترم جناب لیاقت علی ایوان صاحب نے۔ تو سماعت فرمائے جناب لیاقت علی ایوان صاحب کا آڈیو پیغام۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو تہران اردو سروس کی 42ویں سالگرہ مبارک ہو۔ ہاں جی، اس سے پہلے ریڈیو زیدان ہم سنا کرتے تھے۔ ریڈیو زیدان میں نے شاید 1963 سے سننا شروع کیا تھا، جب بچپن کا دور تھا۔ اس کے بعد پھر یہ سنتے رہے۔ پھر جب امام خمینی صاحب واپس ایران تشریف لائے اور اسلامی انقلاب کے بعد ریڈیو تہران سے اردو سروس کا آغاز 79 میں ہوا۔ پھر 79 میں ہم ریڈیو تہران کی اردو نشریات صبح و شام سنتے رہے۔ ان نشریات میں جو کہ اب تک جاری ہیں، اسلامی معلومات، دنیا بھر کی خبریں، حالات حاضرہ پہ تبصرے، یہ سب چیزیں ہمیں سننے کو ملتی رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر ہمارا کلب اور ہمارے تمام لسنرز جو ریڈیو ایران کو سنتے ہیں، ان کی طرف سے آپ مبارکباد قبول کیجیے۔ جب تک ریڈیو ہے اور جب تک ہم ہیں، آپ سے رابطہ قائم و دائم رہے گا اور ہم لوگ ریڈیو کی بقا اور ریڈیو تہران کو متعارف کروانے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ سبھی سٹاف کو، سبھی دوستوں کو ریڈیو تہران کی 42ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ والسلام، لیاقت علی ایوان الاوان لسنر کلب آف پاکستان شیخوپورہ۔
جی جناب لیاقت علی ایوان صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت بھرا پیغام ہمارے لیے ارسال کیا اور ریڈیو تہران کی 42ویں سالگرہ کی مناسبت سے آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ایک تاریخ کو آپ نے اپنے اس مختصر سے پیغام میں دہرا دیا، اور اس زمانے سے کہ جب آپ ریڈیو زاہدان سنا کرتے تھے اس کا بھی ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کے بعد اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایران میں پرشکوہ آمد کے حوالے سے بھی آپ نے یادوں کو تازہ کیا، اور اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران نے اپنی نشریات کا آغاز کیا۔ بہرحال یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ ان تمام چیزوں کو، باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً دہراتے ہیں، جس سے تاریخ جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے، یادیں جو ہیں وہ تازہ ہو جاتی ہیں، اور یہی بڑوں کا اور سینئر جو لسنرز ہیں ان کا ایک بہت بڑا کام ہے اور ان کی محبتیں ہیں، اور ان کا یہ حق ہے کہ وہ ریڈیو تہران کے ساتھ اس طریقے سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں ان محبتوں کا جواب دینے کے حوالے سے۔ بہرحال وقتاً فوقتاً آپ کی طرف سے ہمیں خطوط ملتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ریڈیو تہران کو متعارف کروانے میں آپ کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ برسوں سے آپ ریڈیو تہران زاہدان سنتے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور سامعین دوستوں کے ساتھ بھی آپ کی قربتیں، محبتیں جو ہیں وہ جو ہے فراموش نہیں کی جا سکتی۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ریڈیو تہران کی 42ویں سالگرہ کی مناسبت سے ہمیں یہ خوبصورت آڈیو پیغام ارسال کیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہمیں آپ کے خطوط کا، پیغامات کا انتظار رہے گا کہ مزید آپ ہمارے لیے خط لکھیں اور آڈیو پیغام ارسال کریں۔
حسین تقوی، اگلا خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے جناب نواب اصغر علی خان صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کے تمام اسٹاف کی خدمت میں ریڈیو تہران کی اردو سروس کی 42ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ 4 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے ریڈیو تہران کی نشریات سنتے ہوئے۔ دعا ہے کہ ریڈیو تہران کی آواز اسی طرح پوری دنیا میں گونجتی رہے۔ شاید میں ریڈیو تہران کے ان سامعین میں شامل ہوں جنہوں نے اسلامی انقلاب کے اوائل سے ریڈیو تہران سننا شروع کیا اور اس سے رابطہ برقرار کیا، اور یہ رابطہ اور محبتیں ابھی بھی قائم و دائم ہیں۔ ریڈیو تہران کے ساتھ خوشگوار لمحات کو چار دہائیاں گزر رہی ہیں اور میں بھی عمر کے اس عرصے میں داخل ہو گیا ہوں کہ اوپر والے کی طرف سے بلاوے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ویسے انسان کو اپنی زندگی کی آرزو کرنی چاہیے اور یہ دعا میں کرتا ہوں، لیکن حقیقت سے انکار نہیں کہ بڑھاپے کی علامات کے ساتھ ہی موت کا تصور آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ میں بھی کہاں سے کہاں نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ بیٹھک میں ریڈیو تہران کے پروگراموں پر گفتگو رہا کرتی تھی، لیکن کورونا کی وجہ سے دوستوں کا آنا جانا کچھ محدود ہو گیا ہے۔ ویسے بعض قریبی دوستوں سے ٹیلی فون پر رابطہ برقرار ہے۔ کورونا نے زندگی کی رونقوں کو بھی بہت متاثر کیا ہے، اب پہلے جیسی بات نہیں رہی ہے۔ کورونا ویکسین بھی میں نے لگوا لی ہے، عمر بھی زیادہ ہے اور بیماریوں نے بھی گھیر رکھا ہے۔ ویسے ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام اچھے جا رہے ہیں، خاص طور پر شام کی نشریات میں ڈاکٹر راشد صاحب کا سیاسی تجزیہ بہت اچھا رہتا ہے۔ خط کچھ طولانی ہوتا جا رہا ہے، آپ سے اور سامعین دوستوں سے معذرت، خدا حافظ۔
جی جناب، نواب اصغر علی خان صاحب لکھنؤ اتر پردیش ہندوستان سے نہایت ہی بہترین انداز میں آپ نے ہمیں یہ خط تحریر کیا، اور جب بھی آپ کا خط ہمیں موصول ہوتا ہے تو بہت سی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، اور آپ نے بھی اپنے اس خط میں بہت سی یادوں کو دہرایا ہے۔ ریڈیو تہران کی 42ویں سالگرہ کی مناسبت سے آپ نے مبارکباد پیش کی، ہم آپ کی مبارکباد کو قبول کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ریڈیو تہران سے جو اپنی وابستگی ہے اس کا بھی ذکر کیا کہ وہ چار دہائیوں پر مشتمل ہے۔ بہرحال بہت کم ہمارے ایسے سامے ہیں کہ جو مسلسل 40 برسوں سے ریڈیو تہران سے وابستہ ہیں، اور آپ بھی انہی سامعین میں سے ایک ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ریڈیو تہران کا اثاثہ ہیں، آپ کی محبتیں، آپ کا پیار جو ہے وہ ریڈیو تہران سے ہمیشہ بے نظیر رہا ہے، اور آپ کی بیٹھک میں ریڈیو تہران کے حوالے سے ہونے والی گفتگو اور پروگراموں پر تبصرے جس کا ذکر آپ مختلف خطوط میں کرتے رہے ہیں وہ قابل ذکر ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نہایت ہی محبت کے ساتھ ہمیں خط جو ہے وہ روانہ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنی عمر کا بھی ذکر کیا اور یہ بتایا کہ اب انتظار میں آپ بیٹھے ہیں۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر نفس کو جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہماری زندگی جو ہے اس کا پایان نہیں ہے، بلکہ ایک چیپٹر جو ہے وہ بند ہوتا ہے، دوسرا چیپٹر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا موت جو ہے وہ اختتام کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ایک اور سفر کے آغاز کا نام ہے، اور وہ سفر بھی جو ہے اور وہ حیات بھی جو ہے وہ انسان کے لیے بہت شیرین اور بہت خوشگوار ہے۔ بہرحال انسان نے ایک سفر طے کیا ہے اپنی زندگی کا، جس میں بچپنا بھی تھا، نوجوانی بھی تھی، جوانی بھی تھی، اور بڑھاپا بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھاپے میں بھی لوگ زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور زندگی کی شیرنیاں، زندگی کی لطافتیں ان کے آس پاس موجود ہوتی ہیں، کہیں پوتے پوتیوں کی صورت میں، کہیں نواسے نواسیوں کی صورت میں، کہیں بہوؤں کی صورت میں، اور یہ تمام حسن ہے زندگی کا، اور اس سے انسان کو لطف اندوز ہونا چاہیے۔ بہرحال جہاں تک سوال ہے موت کا، تو یہ مخصوص صرف بوڑھے افرادوں سے نہیں ہے، عمر رسیدہ افرادوں سے نہیں ہے، بلکہ موت تو ہر وقت انسان کو یاد رکھنی چاہیے، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو۔ بہرحال موت جو ہے اس کو کسی صورت نہیں بھلانا چاہیے۔ بہت اچھا عمل ہے کہ انسان اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھے۔ کسی بھی صورت میں ناامید انسان کو نہیں ہونا چاہیے، اور خدا سے اچھی آرزوؤں کا خواہش مند ہونا چاہیے، اور یہی اچھی آرزوئیں انسان کے لیے جو ہے وہ ایک ذخیرہ آخرت قرار پاتی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طول عمر عطا کرے، اور آپ نے ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے بھی تحریر کیا، بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے کرونا ویکسین جو ہے وہ لگوا لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آنے جانے کا سلسلہ ہے آپ کے لکھنؤ اور آپ کی بیٹھک تک ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک تبدیلی رونما ہوئی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ تعلقات محدود ہو گئے ہیں، رفت و آمد محدود ہو گئی ہے، اور یہ بہرحال اب اس سے تو ہمیں نمٹنا ہی ہے، انشاءاللہ یہ وقت بھی پائے اختتام کو پہنچے گا اور زندگی اپنی پرانی والی ڈگر پر واپس آئے گی۔ دعا کریں آپ بھی کہ انشاءاللہ اس منحوس وائرس سے جلد از جلد جان چھوٹے۔ ڈاکٹر راشد عباس کے تبصرے کا آپ نے ذکر کیا، جی ہاں آپ ہی نہیں بلکہ بہت سے ہمارے دیگر سامعین بھی ہمارے پروگرام گشت و گزار کو پسند کر رہے ہیں اور آپ نے بھی اس کا اظہار کیا ہے اور ریڈیو تہران کے دیگر پروگراموں کو بھی پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی محبت ناموں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔
بہت شکریہ حسین تقوی، یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر بدین سے ڈاکٹر مختار علی خوجہ صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی 42 سالگرہ کی مناسبت سے مبارکباد پیش ہے، کافی عرصے سے ریڈیو ایران اردو سروس کے پروگرام سن رہا ہوں۔ اس وقت ریڈیو زاہدان ایک مقبول علاقائی ریڈیو اسٹیشن تھا اور پاکستان میں ریڈیو سننے والے ریڈیو زاہدان بہت شوق سے سنا کرتے تھے۔ 1979 میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی پرشکوہ ایران واپسی اور ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ریڈیو تہران نے اپنی اردو سروس کا آغاز کیا جو آج تک جاری ہے، اور ریڈیو تہران کی نشریات ہم پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں، اور ہمیں ریڈیو تہران کی نشریات سن کر بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ سب کچھ جو ہم ریڈیو پر سننا چاہتے ہیں ریڈیو تہران اپنے سامعین کے لیے پیش کرتا ہے۔ مجھے ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ریڈیو تہران ہم ریڈیو سیٹ پر سنا کرتے تھے، لیکن اب کافی عرصے سے ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنی جا رہی ہیں۔ ریڈیو سیٹ ہمارے پاس ہے، شاید یہ پرانا ہو گیا ہے، بیٹری سیل بھی اب اس معیار کے میسر نہیں ہے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ بجلی سے چلنے والے ریڈیو کی آواز میں شور بہت ہوتا ہے، جبکہ رائج کیبل سسٹم نے بھی امواج کو متاثر کر رکھا ہے۔ گاؤں میں ریڈیو کی آواز قدرے صاف ہوتی ہے۔
جی جناب مختار علی خواجہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بدین سندھ پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا اور ریڈیو تہران کی 42 سالگرہ کی مناسبت سے آپ نے مبارکباد پیش کی۔ ریڈیو زاہدان کا بھی آپ نے ذکر کیا، جی ہاں ریڈیو زاہدان علاقائی ریڈیو میں بہت مقبول ریڈیو اسٹیشن سمجھا جاتا تھا اور پاکستان، ہندوستان اور ہمسایہ ملکوں میں بہت شوق سے سنا جاتا رہا ہے۔ بہرحال ریڈیو تہران کی نشریات کے بند ہونے کے بعد ریڈیو تہران نے اپنی 1 کی نشریات میں اضافہ کیا اور سامعین دوست، اب ریڈیو تہران اسی ذوق و شوق اور ولولے کے ساتھ سن رہے ہیں۔ ریڈیو تہران اپنی عمر کے 42 سال میں داخل ہو گیا ہے اور ریڈیو تہران کا اسٹاف ان تمام ادوار کے اندر جو ہے اپنی جو روایتی نشریات ہے اس کو پیش کر رہا ہے، اور ہمارا اصولی جو ایک کردار ہے ریڈیو کے حوالے سے وہ ہم اپنے سامعین تک منتقل کرتے ہیں، اور حقیقت پر مبنی خبریں، سچائی پر مبنی تبصرے، اسی طریقے سے دینی، مذہبی، سماجی پروگرام کے جو ہم سامعین کے لیے پیش کرتے ہیں اور سامعین دوست ان پروگراموں کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا اب آپ ریڈیو جو ہے وہ انٹرنیٹ پر سنتے ہیں، آپ ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ریڈیو سیٹس کو چھوڑ کر جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے پروگراموں کو سننا جو ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں، آپ بھی ان میں سے ایک ہیں۔ بہرحال جو آپ نے لکھا کہ ریڈیو سیٹ آپ کا پرانا ہو گیا ہے اور وہ سیل جو ہیں وہ بھی اب اس معیار کے نہیں ملتے، تو اس میں میں یہی عرض کروں گا کہ اپنے موجود وسائل اور خاص طور پر رائج طریقے جو ہیں ان کو اپنانا چاہیے، جبکہ آج بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو ریڈیو کی نشریات جو ہے وہ ریڈیو کے ذریعے ہی سنتی ہیں اور ان کو یہ چیز بہت پسند ہے اور اس کو وہ لائک کرتے ہیں۔ امواج کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ کیبل سسٹم ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ نشریات متاثر ہوتی ہے، اس میں بھی دو رائے نہیں ہیں کہ یہ امواج بھی ریڈیو کی نشریات کو متاثر کرتی ہیں۔ کھلی فضا، گاؤں میں ریڈیو تہران کی نشریات صاف ستھری سنائی دیتی ہے، اور امید ہے کہ آپ ریڈیو تہران کی نشریات سن کر اس پر جو آپ نے تبصرہ کیا ہے نشریات پر ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. محبتوں کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا. بہت شکریہ, بہت نوازش کہ آپ نے ہمیں یہ خط روانہ کیا. بہن مریم زہرا, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
منارے نور.
عزیز سامعین, پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہیں. آج کے پروگرام میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی نگاہ میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے تناظر میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. عزیز سامعین, عصر حاضر کی عظیم نظریاتی, مثالی اور اسلامی حکومت کے رہبر و رہنما حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی قریبی, نظریاتی, حقیقی اور سچے سپاہی ہیں. آپ نہ صرف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ان کے الہی مشن کے ساتھ وفادار رہے, بلکہ آپ کی رحلت کے بعد بھی آپ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات, افکار اور آداب کی درست ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں. آپ نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین کے طور پر سفینہ انقلاب کو تمام اندرونی اور بیرونی حملوں سے محفوظ رکھا. اپنی شجاعت, بصیرت اور دور اندیشی کے ذریعے انقلاب اسلامی کو بیگانوں اور غیروں کی مداخلت سے پاک رکھا, اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات و افکار کی روشنی میں انقلاب اسلامی کو ترقی اور کمال کے راستے پر گامزن رکھا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کے خطابات, فرامین, مختلف موقعوں پہ آپ کی تحریریں, آپ کی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اور آپ کے افکار و نظریات پر عمل کرنے کے حوالے سے واحد دلیل ہیں. رہبر انقلاب اسلامی ایک موقع پر فرماتے ہیں, انقلاب, تبدیلی, بیداری, حرکت اور تحول کا جذبہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نمایاں خصوصیات میں سے ہے. امام خمینی اپنی انقلابی تحریک کے آغاز سے پہلے ہی جوانوں میں چھپے ہوئے مانوی اور الہی کمالات کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے رہے, اور یہ انقلاب اسلامی کی تحریک سے 10 سال پہلے کی بات ہے کہ امام خمینی اس خصوصیت کے ساتھ حوزہ علمیہ قم میں پہچانے جاتے تھے. رہبر انقلاب اسلامی کے بقول, امام خمینی کے فرامین اس قدر مؤثر تھے کہ جب آپ درس دیتے تو لوگ زارو قطار رونے لگتے اور ان میں ایک مانوی اور انقلابی روح نظر آتی. یہ وہی پیغمبران الہی کی سیرت اور خصوصیات ہیں جن کی ایک جھلک امام خمینی میں نظر آتی تھی. امام اپنی فطرت میں تبدیلی کے طلبگار تھے, اور ساتھ ہی تبدیلی لانے کا جذبہ بھی ان کے اندر موجزن تھا. رہبر انقلاب اسلامی فرماتے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ وہ تبدیلی اور تحول کے امام تھے. اس حوالے سے ان کا کردار محض ایک استاد اور معلم کا نہیں تھا, بلکہ ایک نڈر, شجاع اور بے باک کمانڈر اور رہبر و رہنما کا تھا, جس نے لوگوں کی فطرت میں موجود تبدیلی کی خواہش کو درست سمت دی اور ان میں پوشیدہ تبدیلی کے جذبے کو مطالبے کے مرحلے تک پہنچا دیا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے چند ایک میدانوں میں تبدیلی کی بات کی, اور عملاً انہی میدانوں میں تبدیلی لانے میں بھی کامیاب رہے۔ رہبر انقلاب اسلامی ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، امام خمینی نے اس قوم کو جو صرف اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں سوچتی تھی اور ان کے مطالبات سڑک یا گلی کوچوں کی مرمت سے آگے نہیں بڑھتے تھے، اس قابل بنا دیا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے پوری شجاعت اور طاقت کے ساتھ میدان میں اترے۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے سامنے لوگوں کی پستی، ذلت اور حقارت کی بدترین صورتحال میں بھی تبدیلی کی بات کی اور انہیں خود اعتمادی، عزت اور کرامت کا درس دیا، جس نے بعد میں ملک کی تقدیر کو بدلنے میں کلیدی رول ادا کیا۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے لوگوں میں موجود تبدیلی کے معمولی جذبے کو استقلال، آزادی اور پھر ایک نئی تہذیب و تمدن کو وجود میں لانے کی خواہش میں تبدیل کر دیا۔ اگرچہ لوگ تبدیلی کے لیے سرگرم عمل تھے اور چھوٹے یا بڑے گروہوں کی شکل میں ہر محاذ پر اس مقصد کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن ان میں اپنے مستقبل کے حوالے سے ایک واضح ہدف نہیں تھا اور وہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے آگے جا کر کیا کرنا ہے، لیکن امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے اس مبہم تحریک کو ایک باہدف، واضح اور عالمگیر شکل دی جو بعد میں امت اسلامیہ اور ماڈرن اسلامک سویلائزیشن کی تشکیل کا باعث بنی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے حضرت امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی جوانوں سے محبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جوانوں کو مین سٹریم میں لانا اور انہیں اہم ترین ذمہ داریاں سونپنا بھی امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی اس تبدیلی کے جذبے کی عکاسی ہے۔ امام خمینی جوانوں کو ملت کا عظیم سرمایہ سمجھتے تھے اور اس بات کے قائل تھے کہ اس سرمایہ سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے عملی میدان میں بھی باصلاحیت جوانوں کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں بڑی بڑی ذمہ داریاں سونپی۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی تبدیلیوں کا ایک اہم محور دین کے حوالے سے لوگوں کی سوچ کو بدلنا تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی کے بقول، لوگ دین کو ایک ذاتی مسئلہ سمجھتے تھے، وہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور خمس کو ہی دین سمجھتے تھے، لیکن امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے دین کو تمدن سازی، معاشرہ سازی اور انسان سازی کا ذریعہ قرار دیا۔ امام خمینی نے اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے مقابلے میں جو دین کو چند نعروں تک محدود سمجھتے تھے یا آئندہ کے حوالے سے گہری نظر نہیں رکھتے تھے، دین کا ایک ایسا نقشہ پیش کیا جس نے آگے جا کر لوگوں میں ایک نئے اسلامی تمدن کے لیے قدم اٹھانے کا جذبہ پیدا کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی امام خمینی کے سامراج دشمن نظریات کے حوالے سے فرماتے ہیں، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے دنیا کی سپر پاورز کے حوالے سے لوگوں کی نگاہ کو بھی یکسر تبدیل کر دیا۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ دنیا پر حاکم طاقتوں کے خلاف ایک لفظ بولنے کی جرت نہیں رکھتے تھے اور تجاوز، ظلم اور منمانی چلانے کو امریکیوں کا پیدائشی حق سمجھتے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے بقول، جیسا کہ آج بھی بہت سارے ملکوں میں یہی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، لوگ یہ حق صرف امریکیوں کو دیتے ہیں کہ وہ جہاں چاہیں اپنی فوجیں اتار دیں، ایٹمی اسلحہ رکھیں، جس ملک پر چاہیں حملہ کر دیں، دنیا کے جس خطے میں چاہیں پراکسی جنگ شروع کر دیں اور جیسے چاہیں دوسروں کے وسائل لوٹ لیں، اور اگر یہی کام کوئی دوسرا ملک کرتا ہے تو ہر طرف سے اعتراضات اور احتجاجات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے خود کمال شجاعت اور جرت کے ساتھ امریکیوں کے خلاف زبان کھولی اور لوگوں کو بھی ان کے مظالم کے خلاف ڈٹ جانے کا سبق سکھایا، اور اس بڑی تبدیلی کے نتیجے میں امریکہ ذلیل و رسوا ہوا اور دنیا نے ایک ایسی تبدیلی کا مشاہدہ کیا کہ اب لوگ بغیر کسی خوف اور جھجک کے امریکہ کے خلاف بولتے ہیں، سامراج کے خلاف سڑکوں پر آتے ہیں اور کھل کر امریکہ مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی مزید فرماتے ہیں، امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی ایک اور انقلابی تبدیلی دینی علوم میں قابل مشاہدہ ہے۔ فقہ اور اصول کے میدانوں میں تعبد کے بنیادی اصل کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے علماء اور دانشمندوں کو نت نئے پہلوؤں سے امام خمینی نے آشنا کیا. انہوں نے فقہ اسلامی کو نظام سازی کے مرحلے میں داخل کیا, ولایت فقیہ کے نظریے کو اس کی تمام جزیات کے ساتھ اور اسی طرح مصلحت نظام یا عمومی مفادات کو فقہ کے اہم ترین مسائل میں سے قرار دیا. رہبر انقلاب اسلامی نے انقلاب کے بعد ملک میں آنے والی بہت ساری تبدیلیوں کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی انہی تعلیمات کا نتیجہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ملک میں علمی, سیاسی اور دفاعی میدانوں میں جو حیرت انگیز ترقی دیکھنے کو ملتی ہے وہ اسی انقلابی تبدیلی کا نتیجہ ہے. انہوں نے ارتجاع یعنی قدامت پسندی کو انقلاب, تبدیلی, ترقی, درست سمت میں حرکت اور خلاقیت کا نقطہ مقابل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اقوام کی ترقی ہو یا پسماندگی, دونوں ان کے ارادوں اور تبدیلی کے جذبے سے مربوط ہوتی ہیں. جن قوموں میں آگے بڑھنے, تبدیلی لانے اور انقلاب برپا کرنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے وہ ہمیشہ آگے بڑھیں گی, لیکن جن میں یہ جذبات, یہ احساسات نہیں ہوں گے وہ ہمیشہ پستی اور زوال کا شکار ہوں گی. رہبر انقلاب اسلامی بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مزید فرماتے ہیں, امام خمینی نے انقلاب اور تحول کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے کا عظیم درس ہمیں دیا ہے اور یہ ہمارے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہے. اگر ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پر گامزن رہیں تو ہمارا انقلاب ہرگز جمود کا شکار نہیں ہوگا. البتہ انقلابی تبدیلی اور دشمن پر غلبہ پانے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم زندگی کے تمام شعبوں میں جوانوں کی شرکت کو یقینی بنائیں. ہم اپنے آج اور کل کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین کے محتاج ہیں. آپ کی رحلت کے کئی سال گزرنے کے بعد بھی ہمیں امام خمینی اپنے نظریات میں زندہ نظر آتے ہیں اور انہیں اسی طرح زندہ رہنا چاہیے تاکہ ہم ان کے مانوی وجود اور بلند افکار سے ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا.